میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا. علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا
انشاءاللہ.
اگر تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہو تھک جائیں تو پھر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر بیان سنیے تاکہ توجہ رہے. اذکر اللہ توبج اللہ اور صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا تھا اور قرض لیتے وقت جو ہے وہ ایک مدت بھی تھی کہ اتنی مدت میں جو ہے میں آپ کو یہ قرض واپس کر دوں گا، مگر ہوتا وہی کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. کہ ہوا یہ کہ اس بیچارے کو مالی طور پہ نقصان ہوا اور اس کا جو کاروبار تھا وہ بالکل بک گیا اور وہ شخص جو ہے بیچارہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا، یعنی اب اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. خیر جو قرض تھا کہ جس نے 3000 دینار بطور قرض دیے تھے وہ شخص آ پہنچا مقررہ تاریخ پر اور اپنے پیسوں کی اپنے دینار کی جو واپسی کا مطالبہ کیا. تو اس مقروض نے جو ہے وہ قرض تھا سے کہا کہ میرے حالات برے ہیں، میں کچھ دے نہیں سکتا کہ میرے نقصان ہو گئے مجھے، تو مجھے جو ہے وہ میں دے نہیں سکتا بھی اور میں مجبور ہوں کہ میرے پاس دینے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں دے دوں. ادھر جو ہے وہ قرض خان نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے جو ہے وہ قاضی کے پاس مقدمہ دائر کر دیا. اب قاضی نے جو دونوں کو طلب کیا، دونوں کو بلایا، قرض خان کو بھی اور مقروض کو بھی، اور دونوں کو بلا کر جو ہے وہ قاضی نے مقروض سے کہا کہ تمہیں 1 مہینے کی مہلت ہے کہ تم اس کا قرض واپس کر دو. اب جب وہ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ میں کیا کروں، خیر اس کے ذہن میں یہ روایت آ گئی کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے. تو خیر اس نے یہ بڑی عاجزی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ وہ ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا اور اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. جب 27 دن گزر گئے 27 دن تک وہ درود پاک ہی پڑھتا رہا. وہ مسجد کے کونے میں جب کونا سنبھال لیا کیا اس کے بابا کو تو حل تھا نہیں. تو 27 دن جب گزر گئے تو اس نے ہاں پہ دیکھا کہ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے اے بندے تو پریشان نہ ہو, اللہ تعالی کار سازے تیرا قرض ادا ہو جائے گا. تو جو ہے وہ علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ اتارنے کے لیے مجھے 300 دینار دو. اب یہ شخص جب بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا, پریشانی ختم ہو چکی تھی, مگر یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب نے کوئی دلیل یا نشانی طلب کی تو میرے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے, میں کیا بولوں گا, وزیر کو حوالہ کیا دوں گا. خیر جب دوسری رات ہوئی جب میری آنکھ سو گئی تو میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور میں جن پر درود پاک پڑھتا تھا وہی رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ. اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور میرے آقا علیہ السلام نے جب مجھے یہ فرمایا تو میری تو خوشی کی انتہا نہ تھی. اب جو وہ تیسری رات آئی, تیسری رات پھر مجھے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھے فرمایا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو کہ وہ تمہیں 3000 دینار دے. تو شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی بہمی, میں جو آپ علیہ السلام سے کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ آپ کے اس ارشاد کی صداقت ہو. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تو سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 بار درود پاک کا تحفہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی اور کرامن کا طبیب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ فرما کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور میں جن کو جب بیدار ہوا اور نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا اور آج جب وہ مہینہ بھی پورا ہو چکا تھا کہ آج جب وہ میرے قاضی کے سامنے پیش ہونا تھا تو میں جو وہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس پہنچ گیا اور وزیر صاحب سے میں نے سارا قصہ سنا دیا. جب وزیر صاحب نے دلیل طلب کی تمہارے خواب کی دلیل کیا ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے میرے پاس, تو تمہارے خواب کی دلیل کیا ہے, نشانی بتاؤ کوئی. تو جب وزیر صاحب نے دلیل طلب کی تو ان صاحب نے جو وہ وزیر صاحب کو یہ بتا دیا کہ آپ جو ہے وہ نماز فجر کے بعد جب تک 5000 بار درود پاک نہیں پڑھ لیتے تب تک آپ کسی سے بھی ملاقات نہیں کرتے. اب وزیر نے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد سنا اور یہ بات سنی تو خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے اور فرمایا مرحبا بے رسول اللہ حق کا, اور پھر یہ وزیر صاحب اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے, ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 قرض کی ادائیگی کے لیے. جس کے بعد جب وہ مزید 3000 دینار دیے اور کہا کہ یہ تمہارے بال بچوں کے لیے، اور پھر مزید 3000 دینار دیے، اور فرمایا وزیر علی بن حصہ نے کہا کہ اس سے دیو تو اپنا کاروبار کرنا، اور ساتھ ہی مجھے رخصت کرتے وقت کہا، قسم دے کر کہا، اے بھائی تو میرا دینی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق محبت والا نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ اب یہ جو صاحب تھے، یہ رقم لے کر سیدھا جو وہ عدالت چلے گئے۔ اب ادھر جو مقروض تھا وہ بھی پہنچا ہوا تھا عدالت میں۔ اب جب ان کی باری آئی تو اس شخص نے جو وہ قاضی کے سامنے 3000 دینار رکھ دیے۔ اب چونکہ قاضی تو قاضی ہوتا ہے، تو قاضی کا سوال کیا کہ تمہارے پاس 3000 دینار کیا سے آ گئے، کہ تمہارے پاس تو دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، تم تو بالکل مفلس ہو چکے تھے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ کہاں سے آ گئی رقم؟ تو خیر اس شخص نے قاضی صاحب کو سارا واقعہ بتا دیا۔ اب جب قاضی صاحب نے یہ واقعہ سنا، قاضی صاحب اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے، اور یہ اپنے گھر سے 3000 دینار لے آئے، اور یہ دینار جو ہے وہ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیے، اور کہا کہ اسے جو اپنا کر ادا کر لو۔ اب انہوں نے یہ رقم لی، اور یہ جب کر دینے لگے، ادا کرنے لگے، تو جو مقروض تھا اس نے کہا کہ جب وزیر علی بن حصہ اس نے یہ سعادت حاصل کی، اور ان قاضی نے بھی یہ کہتے ہوئے دی کہ صرف وزیر علی بن حصہ یہ کیوں سبقت لے جائے، لہذا میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میں بھی جو وہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو خیر جب مقروض کو انہوں نے رقم دی اس شخص نے، تو مقروض نے کہا کہ ساری برکتیں قاضی اور وزیر علی بن حصہ کیوں لے، لہذا میں بھی اپنا قرض معاف کرتا ہوں۔ اور یوں جو ہے وہ اس شخص نے جو ہے وہ قرض لینے سے انکار کر دیا، اور یہ رقم معاف کر دی۔ اب اس شخص نے یہ رقم جو ہے وہ واپس قاضی کے حوالے کر دی، کہ چونکہ اگلے نے مجھے معاف کر دیا، واپس اپنی رقم لے لیجیے۔ تو قاضی نے کہا کہ جو رقم میں نے جو وہ اللہ تعالی کے لیے نکال لی، اس کے نبی کے نام پر نکال لی، یہاں وہ رقم میں واپس نہیں لے سکتا، یہ رقم آپ لے کر لیں۔ اور اس طرح جو ہے یہ شخص 12000 دینار لے کر اپنے گھر پہنچے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، مشکل جو سر صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ درود پاک پڑھنے کی کیسی برکتیں۔ تو لہذا اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو، اگر کوئی مشکل آ جائے، چاہے کوئی بھی پرابلم ہو، درود پاک کی کثرت کیا کریں، اسے وظیفہ بنا لیں اپنا، پھر دیکھیں کہ کس طرح یہ مسائل حل ہوتے ہیں، چاہے مسئلہ دینی ہو یا دنیا بھی ہو۔ یعنی جیسے بعضوں کو ہوتا ہے نا، نماز میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیکیوں میں دل لگ جائے گا، عبادت میں دل لگ جائے گا، نمازوں میں دل لگ جائے گا، نمازوں میں سکون ملے گا، عبادت الہی میں سکون ملے گا اس کی برکت سے. اور ساتھ ساتھ جو وہ دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے، دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہوں گی. اگر بے روزگاری ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اگر تنگ دستی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اگر کوئی پیپر وغیرہ کے مسائل ہیں تو وہ بھی حل ہو جائیں گے، کوئی قانونی معاملات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم بیان میں سنیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح نیکی کی دعوت دی اور کس طرح جو ہے وہ تکالیف برداشت کی اور مصیبتوں پر صبر کیا اور کس طرح اچھی تدبیر کے ساتھ نیکی کی دعوت کا کام سر انجام دیا. تو آئیے پہلے جو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے سنتے ہیں. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کے پڑھ پوتے ہیں اور 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور 950 سال تک 950 ایئرز تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے. آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو برائیوں سے روکا، انہیں تقوی اختیار کرنے اور باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف واحد و برحق معبود حقیقی کی عبادت کرنے کا حکم دیا. آپ علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو تبلیغ فرماتے رہے اور تبلیغ کے لیے آپ نے ہر طریقہ استعمال کیا، لیکن صرف چند خوش نصیب ہی آپ پر ایمان لائے، جبکہ لوگوں کی اکثریت حق سننے اور ماننے کو تیار نہ تھی، بلکہ الٹا ایک طریقے کو تیار نہ تھی بلکہ الٹا وہ بدنصیب لوگ طرح طرح سے آپ کی تحقیر کرتے اور طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتے. یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہوئے اور لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ اب جو ہے وہ آپ کا وصال ہو چکا، لہذا آپ کو کپڑوں میں لپیٹ کر کسی مکان میں ڈال دیا. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوش میں آئے، ہوش میں آتے تو پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگ جاتے. اسی طرح بارہا آپ کا گلا مبارک گھوٹا گیا، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو جاتے. مگر ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار عز و جل، تو میری قوم کا بخش دے اور انہیں ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے. جب 900 سال سے زیادہ عرصے تک دعوت دیتے رہے اور یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور اپنی قوم کی ہٹ دھرمی کے بارے میں عرض کی اور کافروں کی تباہی و بربادی کی دعا کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قوم کے کفار پر طوفان کا عذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈوب کر ہلاک ہو گئے. قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی تبلیغ کے واقعات کو متعدد جگہ پر تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنی تکالیف برداشت کی، کتنی مشقتیں برداشت کی، لیکن پھر بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم فریضے کو نہیں چھوڑا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والوں کو بڑی مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. مگر جب آدم اسراہ میں مستقل مزاجی سے ثابت قدم رہتے ہوئے صبر و تحمل کے ساتھ اس اہم فریضے کو سر انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ مقلب القلوب یعنی دلوں کو بدلنے والا اور ہادی یعنی ہدایت دینے والا ہے، وہ ایک لمحے میں لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے اور ان کے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا فرما دیتا ہے. تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے، انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین دلاتے اور باطل معبودوں کو پوجنے کے بجائے اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلاتے، تو ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان لاتے اور اکثر دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے. مگر ان حضرات نے اپنی کوشش جاری رکھتے ہوئے اس فریضے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی، یہ اپنا فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے ہی رہے. آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں. کیا آپ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام دین حق کی دعوت دینے فرعون کے محل میں پہنچے. فرعون اس وقت اپنی قوم کے معزز افراد کے ساتھ موجود تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہوں. تو فرعون نے کہا میں تو خود ہی خدا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں قید کر دوں گا. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا اور انہیں قید کرنے کی دھمکی دی تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ مجھے میرے رب عز و جل معجزات عطا فرمائے ہیں. تو فرعون نے کہا کہ ہمیں بھی دکھاؤ وہ معجزات کیا ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر پھینکا تو وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس اژدہے کو پکڑا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا. فرعون نے کہا کیا اور بھی کچھ لائے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا. اب جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ دو معجزے دکھا چکے تو فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے ذریعے اپنے جادو کے زور پر یہ تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتے ہیں، تو مشورہ دو کہ اب کیا کریں. تو سرداروں نے مشورہ دیا کہ جو تمام شہر ہیں اپنی رعایا میں شہروں میں سے جادوگر بلوا لیے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے مقابلے کے لیے چنانچہ فرعون نے इस बात को माना और इसने जो है वो जादूगरों को इसने बुलवा लिया। और जब जादूगर ये सारे जमा हो गए तो एक बहुत बड़े मेले का ऐलान किया गया, और ऐलान किया गया कि सब लोग मेले वाले दिन फला मैदान में जमा हो जाएं। जब मेले वाले दिन ये सब एक जगह जमा हो गए और मुकाबला शुरू हुआ, तो जादूगरों ने हजरत मूसा अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम के सामने अपनी रस्सियां और लकड़ियां फेंक दी। उन्होंने अपने जादू का इतना जबरदस्त मुजाहरा किया कि देखने वालों को मैदान में सांप ही सांप नजर आने लगे। अब जब मेरे आका हजरत मूसा अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम ने अपना सा मुबारक जमीन पर फेंका तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया, और तमाम सांपों को जो उन जादूगरों ने फेंके थे, क्या कहते हैं वो रस्सियां और लकड़ियां वगैरह जो सांप बन गई थी, तो वो जो अस्ता था, वो जो अजदा बना था, वो सबको निकल गया, सबको खा गया। अब जादूगरों ने जब ये मंजर देखा तो वो फौरन सजदे में गिर गए और वो मुसलमान हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि ये जादू नहीं बल्कि ये तो मौजिजा है, और मौजिजा जो है वो नबी ही लाता है, नबी ही से साबित होता है। तो खैर ये जादूगर तो ईमान ले आए, मगर ये फिरौनी जुल्म और सितम अपनी नाफरमानी और कुफर पर कायम रहे, डटे रहे। तो मेरे पीछे मेरे नए भाइयों और मदनी किरण के नाज़रीन, सुना आपने कि हजरत मूसा अला नबीना वाले सलाम ने भी तमाम चीजों की परवाह किए बगैर हक की दावत दी और इस राह में दी गई धमकियां भी आपको अपने इस मकसद से रोक ना सकी, और इस्तेकामत के साथ आप अला नबीना वाले सलाम नेकी की दावत देते रहे और तबलीग दीन का फरीजा सर अंजाम देते रहे। तो आप अलैहिस्सलाम का ये अमल हमारे लिए भी एक बेहतरीन मिसाल है कि हम भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के इस मकसद को अपनी जिंदगी का एक अहम मकसद समझे। याद रखिए कि जिंदगी में कदम कदम पर आजमाइश आती है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को कभी मरद से आजमाता है, इन्हें बीमार करके आजमाता है, तो कभी जानो माल की कमी से उनका इम्तिहान लिया जाता है, तो कभी दुश्मन के खौफ का सामना करना पड़ता है, तो कभी किसी नुकसान से दो चार होना पड़ता है, तो कभी आफतों भले याद घेर लेती है, तो कभी नित नए फितने इस्तकबाल करते हैं। ये तो आम जिंदगी की हालत है, जबकि राह दीन और तबलीग दीन तो खुसूसियत से ऐसा रास्ता है कि जिसमें बाज़ औक़ात कदम कदम पर तकालीफ का सामना करना पड़ता है, कि इसमें आजमाइशें जो है वो कई गुना बढ़ जाती हैं, और इसी से खरे और खोटे में पहचान होती है, सच और झूठ में पहचान होती है, हम को बातिल पहचान होती है। इसीलिए अल्लाह पाक के फरमा बरदार और नाफरमान के रास्ते जुदा हो जाते हैं, और इससे इसके हकीकी के खोखले नारे लगाने वालों और हकीकत में इसका दम भरने वालों में फर्क जाहिर हो जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर अक्सर कौम का ईमान ना लाना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डाला जाना, अपने फर्जंद को कुर्बानी के लिए पेश करना, हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम का मुख्तलिफ मुसीबतों का सामना करना, इनकी औलाद और अमवाल को खत्म कर दिया जाना, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का मिस्र और मदियन की तरफ हिजरत कर जाना, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का सताया जाना, और कई अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का शहीद किया जाना, ये सब آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں. اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائشیں اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو بے صبری کرنے اور ہر ایک کے سامنے اپنی پریشانی کا رونا رونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک زندگیوں سے مصائب و تکلیفات پر صبر و رضا کے مدنی پھول چنتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رہے.
زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے.
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بیماری اور پریشانی پر شکوا کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکایت کرنے سے یعنی لوگوں میں بیان کرنے سے, اپنی تکلیف بیان کرنے سے, اپنی بیماری بیان کرنے سے, اپنی پریشانی بیان کرنے سے وہ مصیبت دور نہیں ہو جاتی, بلکہ بے صبری کرنے سے صبر پر ملنے والا جو اجر و ثواب ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور بلا ضرورت اپنی بیماری اور مصیبت کا اظہار کرنا بھی یہ اچھی بات نہیں. ہاں اگر ضرورت ہے تو اس کے اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں, جیسے ڈاکٹر کے پاس گئے علاج کے لیے. اب چونکہ جب تک ڈاکٹر کو اپنا مرض نہیں بتائیں گے تو وہ علاج کیسے کرے گا. اب کیا یہاں ضرورت ہے تو اسی طرح اپنی ہر پریشانی پر دیکھ لیا جائے کہ ہم جسے بیان کرنے جا رہے ہیں آیا کہ یہاں بیان کرنا ضروری ہے یا نہیں, یا محض خالی بس اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے, اپنی پریشانی کا اظہار کرنا ہے, تو اس پہ غور کر لیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے چھپایا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے. صدر الشریعہ مفتی امجد علی